الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 17 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے آخری اقدام کا حکم دیا ہے وہ کس درجے کے مجرم ہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ مکہ کے قریش ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی، وہ انہی کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، انہی کے ساتھ ان کے تعلقات و روابط ہیں، انہی کے قبائل سے تعلق رکھتے ہیں. اس لیے یہ سوال پیدا ہوا اور بعض کمزور لوگوں میں پیدا ہوا کہ اور کچھ مہلت کیوں نہیں دی گئی. تو اللہ تعالیٰ اب یہ بتا رہے ہیں کہ اپنے ذہن کی یہ کمزوری بھی دور کرو اور یہ بھی دیکھو کہ یہ کیا کچھ کر چکے ہیں. اسی ذیل کی ایک چیز یہ بھی تھی کہ کیا ان کے خلاف اقدام کا حکم دیا جائے گا. یہ تو صدیوں سے اللہ کے گھر بیت اللہ کی، بیت اللہ الحرام کی خدمت کر رہے ہیں. تو قرآن مجید نے پیچھے یہ بتایا کہ یہ مار کا تو ہونا ہے، اور اس میں دونوں پہلو ہیں، مجرموں کو سزا بھی دینی ہے اور جن لوگوں کے لیے جزا کا فیصلہ کیا ہے کہ انہیں اب دنیا کی ایک بڑی بادشاہی دے دی جائے گی، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ اس کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں. لہٰذا اس مارکے سے گریز کی تو کوئی صورت نہیں. البتہ جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کی ہم وضاحت کیے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. یعنی گویا مضمون جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور اسی بنا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو. جو لوگ مذہبی خدمات انجام دیتے رہے ہوں، جنہیں مذہبی حیثیت معاشرے میں حاصل ہو، ان کے ساتھ اس طرح کے جذبات کا وابستہ ہو جانا قرینِ قیاس ہے. تو یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی تھی کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ بہرحال ان کی اپنی بھی ایک دینی حیثیت ہے، یہ ابراہیم کی اولاد ہے، بیت اللہ کے متولی ہیں، تو ان کے ساتھ اتنا سخت معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور اسی بنا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں. یعنی جو بات کہی جا رہی تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں. فرمایا کہ بیت اللہ تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اگر کوئی مجاہر بھی شرک ہے، یعنی شرک کو اس نے اپنا دین بنا لیا ہے، تو وہ تو کسی مسجد کا متولی ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا. کجائے یہ کہ اس بنیاد پر تم کوئی رعایت طلب کر رہے ہو. تو اس میں قرآن نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ کیا کہ یہ نہیں کہا کہ یہ مشرق اس کا حق نہیں رکھتے کہ بیت اللہ کے متولی ہوں، اس کو عام کر دیا تاکہ یہ واضح ہو کہ بیت اللہ تو بہت بڑی چیز ہے، یعنی سب مسجدوں کے لیے گویا اس کی حیثیت ماں کی سی ہے. لیکن عام مسجدیں بھی اللہ کے گھر ہیں، توحیدی کی دعوت کے لیے بنائے جاتے ہیں، اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے اور پھر اپنے اس شرک کے خود گواہ ہیں، یعنی یوں نہیں ہے کہ کسی نے ان پر الزام لگا دیا ہے، وہ اس کو دین کی حیثیت سے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس طرح کے لوگ مسجدوں کے متولی ہو کیسے سکتے ہیں؟ یہ حاشیہ ہے کہ یہ قرآن کی بلاغت ہے، اس سے مراد اگرچہ مسجد حرام ہی ہے، یعنی یہ تبصرہ مسجد حرام ہی کے بارے میں کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اس کی تولیت کے، اس کے متولی ہونے کے اہل نہیں ہیں۔ اس سے مراد اگرچہ مسجد حرام ہی ہے، لیکن اللہ کی مسجدوں کے الفاظ سے حکم بھی عام ہو گیا ہے اور اس کی علت بھی پوری طرح واضح ہو گئی ہے، یعنی یہ بتا دیا ہے کہ مسئلہ صرف مسجد حرام کا نہیں ہے بلکہ اس اصول کا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے شریک ٹھہرائیں اور پھر اس بات پر خود گواہ ہوں، چنانچہ آگے بیان کیا ہے کہ یہ مشرکین ہیں اور اس کے ساتھ شاہدین علی انفسہم بالکفر، دراں حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں، یعنی اپنے شرک کا خود اعتراف کرتے ہیں۔ یہ بات یہاں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب کبھی اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے تو اگر تو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے سے، اپنے نبی کے ذریعے سے پہنچائی ہے، تو وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ کب کسی کو مجرم قرار دینا ہے، کب کسی کے لیے سزا کا فیصلہ کرنا ہے، کب کسی کے دنیا میں یا آخرت میں ایمان کا فیصلہ سنا دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی طے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول یا اللہ کے نبی دنیا میں موجود نہ ہو اور میں، آپ یا کوئی عالم، کوئی فقیہ یا مسلمانوں کی کوئی اجتماعیت کسی تک دین کی دعوت پہنچائے، توحید کی دعوت پہنچائے، تو جو شخص انکار کرے گا اس کی بالعموم دو ہی صورتیں ہوں گی، یعنی یا وہ یہ کہے گا کہ جو دعوت تم پہنچا رہے ہو یہ اللہ کی دعوت نہیں ہے، اور یا یہ کہ یہ کہے گا کہ یہ دعوت تو اللہ ہی کی ہے لیکن اس کا جو مطلب، مدعا، مفہوم تم سمجھ رہے ہو وہ میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں دعوت ہی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، یعنی اب گویا استدلال ہوگا، بات ہوگی، سمجھانے کا سلسلہ ہوگا، بات کرنے، مکالمہ کرنے کے سوا کوئی پھر راستہ نہیں رہتا۔ اسی کو ہمارے ہاں اصطلاح میں بیان کیا جاتا ہے کہ مخاطب ایک تاویل پر کھڑا ہے، تو یہاں کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، کوئی فیصلہ نہیں سنایا جا سکتا، کیونکہ دوسرا آدمی یا یہ نہیں مان رہا کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں یہ اللہ کی بات ہے، اور یا یہ نہیں مان رہا کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں اس سے جو مدعا، جو مفہوم آپ سمجھ رہے ہیں وہ اس کے نزدیک بھی صحیح ہے، تو اس میں مکالمے کے سوا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ اس جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں ان پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا، تاہم اگر کوئی گروہ آگے بڑھ کے یہ کہہ دے کہ ہمارے خیال کے مطابق تو شرک ہی اصل دین ہے، تو اب گویا یہ اپنے کفر پر خود گواہی دینا ہو گیا، یعنی اب کوئی حکم لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کفر ہے تو خود کفر کا اعتراف کر لیا کسی شخص نے، شرک ہے تو شرک کو بطور دین مان لیا کسی شخص نے، تو اب کوئی دعوت کا محل اس طرح نہیں رہتا کہ اختلاف ہے، مکالمہ کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، یہ بحث یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہی اصول اختیار کیا اور یہ کہا ہے کہ ان مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں، اور اس کے بعد کہا دراں حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ یہاں کفر کا لفظ شرک کے لیے بولا گیا ہے، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ قریش اپنے شرک کا خود اعتراف کرتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ شرک ہی صحیح دین ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسی کو، یعنی شرک ہی کو، یہاں کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرک کے ساتھ خدا کو ماننا اس کو نہ ماننے کے مترادف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ فیصلہ سنا رہے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو کہ تم مجھے مانتے ہو لیکن دوسروں کو میرا شریک ٹھہراتے ہو تو یہ اصل میں مجھے ماننا ہے ہی نہیں، یہ کفر ہے۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، دراں حالے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں، اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، وہی ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ بڑا اہم تبصرہ ہے, اور جب قرآن مجید بعض جگہوں پر یہ تبصرہ کرتا ہے کہ سارے اعمال عکارت گئے, سارے اعمال ضائع ہو گئے, تو اس میں نیک اعمال پیش نظر ہوتے ہیں. یعنی کوئی نیکی کی ہے, خیر کا کام کیا ہے, کوئی غریبوں کی مدد کی ہے, کوئی انفاق کیا ہے, کوئی نماز پڑھی ہے, تو کسی ایسے جرم کا ارتکاب کر لیا کہ وہ سارے اعمال کے لیے غارت گر ہو گیا. اس کی ایک مثال کسی بندہ مومن کو قتل کر دینا ہے. تو قرآن مجید نے کہا کہ اس کے بعد پھر کوئی سنوائی نہیں باقی رہتی, یعنی قتل کر کے قاتل کی حیثیت سے خدا کے ہاں جب کوئی آدمی پیش ہوگا تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس نے کیا کیا اور نیک اعمال کیے ہیں, اس نے اپنا اعمال نامہ قتل کر کے سیاہ کر لیا, اس کے اعمال عکارت ہو گئے. تو یہاں بھی یہی کہا ہے کہ وہی ہے کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. اس پر حاشیہ ہے, اللہ شرک کے ساتھ کسی نیکی کو بھی قبول نہیں کرتا. یعنی جب آدمی مجاہر بھی شرک ہو, یہ کہہ دے کہ یہ شرک ہے اور میرے نزدیک یہی دین ہے, تو وہ شرک کے ساتھ کسی نیکی کو قبول نہیں کرتا. چنانچہ فرمایا ہے کہ جو اعمال وہ حرم کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں, آخرت میں ان کا کوئی اجر ان کے لیے باقی نہ رہے گا. یعنی اگرچہ نیکی کے کام تو ہو رہے ہیں, حرم کی خدمت ہو رہی ہے, حاجیوں کے لیے بندوبست کیا جا رہا ہے, لیکن یہ سب ختم ہو گئے. استاذ امام لکھتے ہیں, خدا کے ہاں صرف وہی نیکی باقی رہتی ہے جو توحید کے ساتھ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سورہ نساء میں اس سے پیچھے واضح کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے ساتھ کسی معافی کا امکان نہیں ہے. اور وہاں ظاہر ہے کہ شرک کا مطلب ہے شرک کا اعتراف کرنا, جانتے بوجھتے شرک کرنا. کوئی آدمی تاویل میں غلطی کر رہا ہے, اس کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے, وہ وہاں جا کے اپنا عذر پیش کرے گا, اللہ چاہے گا تو اسے قبول کر لے گا, چاہے گا تو قبول نہیں کرے گا. لیکن جس وقت توحید کے مقابل میں شرک کو دین کی حیثیت سے قبول کر لیا جائے, تو پھر خدا کے ہاں کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی. خدا کے ہاں صرف وہی نیکی باقی رہتی ہے جو توحید کے ساتھ ہو. مذہبی صحیفوں میں, یعنی قرآن میں بھی اور قرآن سے پہلے کی کتابوں میں بھی, پیغمبروں کے صاحب میں بھی, مذہبی صحیفوں میں مشرک کو زانیہ عورت سے تشبیہ دی گئی ہے. جس طرح ایک عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ سارا چاؤ پیار بیکار ہے اگرچہ اگر وہ بدکار ہے, اسی طرح بندے کا سارا کیا دھرا برباد ہے اگر وہ اپنے رب کا کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو پیغمبروں کے بہت سے صاحب میں یہی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنے خاوند کا دم بھرو لیکن اس کے ساتھ تعلق کسی اور سے رکھو, یہ میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. چنانچہ اسی سیاق میں وہ تعبیر آتی ہے کہ تمہارا خداوند غیور خداوند ہے, یہ وہ نہیں مان سکتا کہ تم کسی دوسرے کو بھی معبود سمجھو کسی نہ کسی درجے میں, اور پھر یہ خیال بھی کرو کہ اللہ تمہارے ایمان کو یا تمہاری نیکی کو قبول کر لے گا. یہ صاف قرآن میں بھی بتا دیا ہے اور دوسرے صحیفوں میں بھی بتا دیا ہے. تو فرمایا کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے, وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں. وفی النار ہم خالدون. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہوں, نماز کا اہتمام کرتے ہوں, زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. یعنی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ بس جو آ کے جھاڑو دے دے اور جو آ کے صاف کر دے اور جو آ کے وہاں پہ بندوبست کے لیے کچھ وقت دے دے قبول کر لیا جائے گا. نہیں, اللہ کی مسجدوں کا اہتمام کرنے والوں کے ہاں یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ اللہ کی مسجدوں کی تولیت ہے، یہ کسی اور معبد کی تولیت نہیں ہے. اس لیے یہاں یہ ضروری ہے کہ تولیت کا فیصلہ کرنے والے لوگ اللہ کے ماننے والے ہوں، روزے آخر کے ماننے والے ہوں، نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، اور کسی اور سے نہ ڈرتے ہوں. یہاں یہ خاص پہلو سے بیان کیا ہے اس لیے کہ شرک در حقیقت پیدا ہی یہاں سے ہوتا ہے. یعنی انسان کچھ ہستیوں کے بارے میں اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہے، اور یہ خوف ہی ہے کہ جس سے مشرکانہ عقائد پیدا ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خاص طور پر اس کو نمایاں کیا. اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان کے اندر کسی غیر اللہ کا خوف نہ ہو، یہ شرک کے اصلی محرک سے اس کی نفی کی ہے. یعنی شرک کے لیے جو چیز تحریک کا باعث بنتی ہے، جو شرک کی طرف رغبت دلانے کا باعث بنتی ہے، وہ یہ خوف ہی ہوتا ہے. یعنی ان کے اندر کسی غیر اللہ کا خوف نہ ہو، یہ شرک کے اصلی محرک سے اس کی نفی کی ہے. مدعا یہ ہے کہ حرم کی تولیت، یعنی حرم کی خدمت کرنا، حرم کے معاملات دیکھنا، مدعا یہ ہے کہ حرم کی تولیت بے شک اولاد ابراہیم کے سپرد کی گئی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کے حامل بن کر رہیں جو اس منصب کے لیے بنیادی شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی یہ تولیت محض اس وجہ سے نہیں دی گئی کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیم کی اولاد اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیے اور پیدا کیے رکھے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان صفات کے حامل بن کر رہیں جو اس منصب کے لیے بنیادی شرائط کی حیثیت رکھتی ہیں. ان میں اہم ترین شرط یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یعنی پہلی چیز ہی یہ ہے، یہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، تو اس کا بندوبست کرنے والے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ کے سوا دوسروں سے امیدیں لگاتے ہوں، ان کو معبود سمجھتے ہوں، اور مشرکانہ توہمات میں زندگی بسر کرتے ہوں. اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں. یہ میں نے عرض کر دیا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کے جو الفاظ ہیں، یہ خاص طور پر شرک کے محرک کو سامنے رکھ کر یہاں آئے ہیں. فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، سو توقع ہے کہ یہی لوگ راہ یاب ہوں گے. یعنی کون لوگ؟ وہ جو اللہ کی مسجدوں کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اس کے ساتھ اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، شرک کی ادنا آلائش بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نماز کا اہتمام کرتے اور زکوٰۃ دیتے. تو اس میں اب یہ فرمایا کہ یہی لوگ راہ یاب ہوں گے، راستہ پائیں گے. اس پر حاشیہ ہے، اصل میں لفظ اہتدا استعمال ہوا ہے. یعنی یہ جو راہ یاب ہوں گے کے الفاظ میں ترجمہ کیا گیا ہے، یہ جس لفظ کا ترجمہ ہے وہ ہے اہتدا. اصل میں لفظ اہتدا استعمال ہوا ہے، یہ ہدایت منزل کے مفہوم میں ہے. یعنی جس طرح سے اہتدا ہدایت پانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ بالکل اسی طریقے سے منزل کو پا لینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جب آدمی سیدھی راہ پر چلتا ہے تو تبھی منزل پر پہنچتا ہے. تو بعض اوقات یہ جو ایک مذہبی مفہوم ہے ہدایت کا، اس میں نہیں بلکہ منزل کو پا لینے، منزل تک کامیابی سے پہنچ جانے کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. یہ ہدایت منزل کے مفہوم میں ہے، یعنی کامیابی کے ساتھ اس منزل تک پہنچیں گے جو آخرت میں ان کے لیے مقرر کی گئی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے، دوسرے یہ کہ اس کے شروع میں لفظ عصا آیا ہے. فعصا اولئک ان یکونوا من المهتدین، یعنی عصا کا مطلب کیا ہے؟ سو توقع ہے، یعنی ان کو توقع رکھنی چاہیے. تو یہ جو عصا ہے یہ کس پہلو سے ہے؟ آیت میں عصا کا لفظ بھی قابل توجہ ہے. استاذ امام لکھتے ہیں اس بات کو عصا کے لفظ سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ یہ راہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، یعنی توحید کی راہ، شرک کی ہر آلائش سے پاک رہ کر زندگی بسر کرنے کی راہ آسان راہ نہیں ہے، یہ کوئی آسان راہ نہیں ہے، اس میں قدم قدم پر مشکلات اور آزمائشیں ہیں، صرف وہی لوگ زیادہ مستقیم پر استوار رہ سکتے ہیں جن کے پاس توفیق الہی کا زیادہ راہ ہو، یعنی وہ اس راستے میں جو سامان سفر لے کر نکلیں وہ اللہ کی توفیق کا سامان سفر ہو اور جن کو خدا سے استعانت کا سہارا حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ توفیق کن کو ملتی ہے اور خدا سے استعانت کا سہارا کنہیں دستیاب ہوتا ہے، وہ جو خدا کے ساتھ سچا تعلق رکھتے ہوں اور خدا ہی کے ساتھ وہ تعلق رکھتے ہوں جو کوئی بندہ اپنے معبود کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو اس پر یہ کہا ہے کہ یہ ایک مشکل راہ ہے، لیکن اگر اس راہ کو اختیار کرو گے، اس پر چلو گے، تو توقع رکھو کہ اللہ راہ یاب کرے گا، پہنچا دے گا منزل تک۔ اسی ذیل میں پھر بات آگے بڑھائی اور فرمایا، یعنی پہلے یہ تبصرہ کیا کہ یہ چیز تمہارے لیے تردد کا باعث نہیں بننی چاہیے کہ یہ تو مسجد حرام کے متولی ہیں اور بڑی خدمات انجام دیتے ہیں، مسجد حرام کی تولیت اصل چیز نہیں ہے، وہ تب نیکی بنے گی جب کہ وہ توحید پر ایمان کے ساتھ، نماز کے اور زکوٰۃ کے اہتمام کے ساتھ ہو، ورنہ اللہ کے ہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھایا ہے، اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر و جاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے جو اللہ روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ ان تک اللہ کی دعوت پہنچی اور وہ آگے بڑھ کر پیغمبر کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے توحید کا پیغام سنا اور کسی تردد کے بغیر لبیک کہی، ایک طرف وہ لوگ کہ وہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، اور ایک طرف مقابل میں یہ چیز رکھ کے بتا رہے ہو کہ ہم تو بیت اللہ کے متولی ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کی اللہ کے ہاں کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی صاف صاف بتا دیا کہ یہ جو مذہبی نوعیت کی تقریبات منعقد کر لینا اور کوئی چڑھاوے چڑھا دینا اور کسی موقع کے اوپر دیگیں پکا لینا اور کوئی مجالس منعقد کر لینا اور کوئی نعتیں پڑھ لینا ہے، اللہ کے ہاں ان میں سے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہاں یہ نیکی کے کام اگر بنتے بھی ہیں تو اس وقت بنتے ہیں جب اس کے پیچھے اللہ پر سچا ایمان ہو، قیامت کے دن پر سچا ایمان ہو، نماز کا اہتمام ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو۔ یہ صاف بتا دیا۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن مجید کا فتویٰ ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو ان بنیادی چیزوں کے بارے میں تو کچھ متردد نہیں ہوتے، یعنی نماز کے لیے ہو جائے گا دیکھ لیں گے، روزے کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں ہے، اللہ کے احکام کی پیروی، ان کے اس کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ کوئی ایسے توجہ دینے کی چیزیں نہیں، لیکن بعض تقریبات منعقد کرنے میں اور بعض مجالس منعقد کرنے میں اور اس طرح کے بعض کاموں میں بہت اشتغال ہوگا اور اس کے لیے فلسفے بھی بیان کیے جائیں گے کہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، بس یہی ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو خیر کیا باتیں ہیں، وہ لوگ جو حاجیوں کے پانی پلانے کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور مسجد حرام کا انتظام کرتے ہیں، مسجد حرام سے بڑھ کر اور دنیا میں کون سا معبد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام کے ان مجاوروں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے اور اب اللہ ان ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ یعنی یہ بات واضح کر دی کہ یہ تھے تو اگرچہ مسجد حرام کے مجاور اور متولی ہی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی توحید کو ماننے سے انکار کر دیا، پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، تو یہ اپنی جانوں پر ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے، اور اللہ اس طرح کے ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ پیچھے فرمایا تھا کہ وہ لوگ کے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ توقع رکھیں کہ وہی راہ یاب ہوں گے، انہیں رستہ ملے گا، وہ قیامت میں اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان ظالم لوگوں کو راہ یاب نہیں کرے گا۔ میں نے لکھا ہے یعنی اس منزل تک نہیں پہنچائے گا جو آخرت میں اہل ایمان کی منزل ہے۔ اہل ایمان کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی طرف سے اس کی جنت میں داخل ہونے کا اذن، اور پھر جنت الفردوس میں ابدی زندگی۔ تو اس منزل کو یہ کھو بیٹھیں گے، یہ ان کو نہیں ملے گی۔ ارشاد ہوا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ بأموالہم وأنفسہم اعظم درجۃ عند اللہ وأولئک ہم الفائزون۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے۔ یہ جو فرمایا ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے، تو یہ خیال ہوتا ہے نا ان الفاظ سے کہ کیا مقابل میں جو لوگ ہیں جن کی مذمت ہو رہی ہے ان کا بھی کوئی درجہ ہے۔ تو میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ تقابل کے لیے نہیں بلکہ تفخیم شان کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا درجہ اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے۔ تو کبھی کبھی درجے کی بلندی کو اور اس کے بلند ترین ہونے کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا درجہ ہے۔ وہ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی صفات ہے، یہ ان کی تصویر ہے۔ پیغمبر پر جو لوگ ایمان لائے ابتدا میں، جن کو قرآن مجید السابقون الاولون کہتا ہے، لبیک کہی انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اپنے گھروں کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ منتقل ہوئے، اور پھر وہاں جو مشقتیں پیش آئیں، جو مصیبتیں پیش آئیں، اللہ کی راہ میں جدوجہد کی اور اس میں کوئی کمی نہیں کی۔ فرمایا وہی کامیاب ہوں گے۔ یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی راحت۔ یہ گویا صلہ بیان فرمایا، ان کا پروردگار انہیں بشارت دیتا ہے۔ یہ دیکھیے کہ کس محبت کے ساتھ، کس التفات کے ساتھ یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ برحمت من ہو، اپنی طرف سے رحمت، و رضوان اور خوشنودی، رضا مندی، و جنات اور باغ۔ کون سے باغ؟ لہم فیہا نعیم مقیم، جن میں ان کے لیے دائمی راحت ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی اصل میں جنت کا وہ پہلو ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہزار ہا نعمتوں کی تصویر کشی بھی کر دی جائے اور دے بھی دی جائے، لیکن ان سب نعمتوں کے ساتھ تکلیفیں، بیماریاں، بڑھاپا، اضمحلال، یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں، اور بلاخر موت، جس میں ایک نہ ایک دن ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ان اللہ عندہ اجر عظیم، اس میں شبہ نہیں کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے. اس کے ساتھ ہی اس سورہ میں یہ دوسرا شذرہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا شذرہ شروع ہوگا. اقول و قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین.